ملے گا تو جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ وزیر ملیں گے، لیکن چونکہ وہاں خاندانی نظام کوئی نہیں، سارا کام لڑکی پر ہے، خاند کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، اس اکیلی نہیں. ایک اس وجہ سے، ایک ان کی اپنی جو ذہنی عیاشی ہیں اس وجہ سے تو وہ اس پہ تیار نہیں ہے. یہاں تو خاندانی نظام ہے، وہاں خاندانی نظام کو نام لہٰذا ان کی نسل منفی میں چلی. تو دنیا میں یاد رکھا گیا افرادی طاقت جو افراد کی طاقت، اس کا کوئی توڑ نہیں. افرادی طاقت ایک تسلیم شدہ طاقت ہے. تو چونکہ افرادی طاقت کا توازن مسلمان کے حق میں جا رہا ہے تو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے نعرے لگائے، آبادی کنٹرول کرو، غربت بڑھ رہی، غربت بڑھ رہی. غربت کا تعلق آبادی سے نہیں ہے، غربت کا تعلق سودی نظام سے ہے. جس ملک میں کاروبار سود پہ ہوگا وہاں کا معاشرہ غریب ہوگا، چاہے 15 کروڑ چاہے 15 لاکھ. جہاں چار کام ہوں گے وہاں کبھی خوشحالی نہیں ہے. جہاں کاروبار سود پہ ہو، سٹا پہ ہو، انشورنس اس کے ساتھ ہو اور جوا اس کے ساتھ ہو، یہ چار کام جس معیشت میں ہوں گے وہاں ہمیشہ پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا اور باقی لوگ غریب ہوں گے. اور جہاں تجارت آزاد ہوگی، سود سے پاک، بیمہ سے پاک، سٹے سے پاک، جیو سے پاک، تو وہاں 15 کی بجائے 7 کروڑ بھی ہو جائیں تو خوشحال. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یوں کہنا کہ اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں، اس نے آدمی زیادہ بھیج دیے، روٹی پوری نہیں بھیجی. جو ہمیں تو ہو سکے بھائی، اچانک مہمان آ گیا، کھانا پکایا تھا، چار کا مہمان آ گیا، 15، اب کیا کریں؟ چونکہ ہمیں تو تیار کرنا ہے، چونکہ بازار سے لاؤ، ہم تو دیہات میں ہم تو بازار سے ہے کہیں نہیں، سب طرف دیکھ کرو گئی، دوبارہ مرغیاں بھی پکڑو اور آ کے بھی دو. اللہ کو تو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل ہے اس کے رزق سے. جس طرح خاص چلنے والے کیڑے کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کو رزق پہنچاتا ہے، تو انسانوں سے کہتے ہیں. ان سکول والوں کو پتا ہے کہ ہمارے اسکول میں 300 بچے آ سکتے ہیں، 350 نہیں، 350 نہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارا داخلہ بند ہے. تو اللہ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے آباد میں کتنے پیدا کرنے ہیں. اللہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے، اللہ تو نے بندے زیادہ کر دیا، اب ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور روٹی کا تعلق اللہ کی قسم آبادی سے نہیں، سود سے ہے. سود جو فقر ہے، فقر اس کا تعلق سود سے ہے، سودی نظام پہ ہے اور غلط تجارت پہ ہے. اگر تجارت آ جائے وہ جو اللہ کے محبوب نے بتائی ہو، 15 سے 7 کروڑ تو بھی خوشحال ہو سکھائیں. یہ تو شکر ہے ہماری اکثر آبادی دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، اور ابھی تک وہ اس فریم میں نہیں آئے. ہمارے تو ڈگریوں میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور پچھلی سیٹ پر 4 کے 8 بیٹھے ہوتے ہیں. میں امریکہ میں، یورپ میں 1000 کلومیٹر سفر کیا، خالی گاڑیاں جا رہی ہیں، 100 گاڑیاں گزرنے کے بعد کسی گاڑی میں ایک بچہ نظر آتا ہے. ان کی نسل زیرو ہو رہی ہے. ان کو ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبے. کبھی کافر بھی مسلمان کا خیر خواہ ہوگا، اربوں ڈالر دے دو بھائی، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم آبادی گھٹاؤ، ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں. وہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی، چونکہ ہم نظریاتی طور پر شکست کھائے ہوئے ہیں، مفتو قوم ہیں، لہٰذا وہ جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آمین آمین آمین. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو بھائیو، خوشحال زندگی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، نہ کہ اولاد کی کمی سے اور نہ سونے چاندی اور پیسے سے. جس گھر میں اخلاق ہوں گے نہیں، بیوی میں محبت ہو، خاند بیوی کا خیال کرے، بیوی خاند کا، اولاد ماں باپ کا، ماں باپ اولاد کا، وہ گھر خوشحال ہوگا. چاہے اس میں 50 بچے ہوں، چاہے اس میں 1 بچہ ہو، لیکن اگر اس میں یہ بات نہ ہو تو سارا گھر جہنم بن جائے گا. یہ دوسری بنیاد ہے ماں باپ کی عظمت. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو صبح صبح ماں باپ کو صرف دیکھ لے تو لے گئے تو آپ نے قرآن کی طرف جنت میں آواز کیسے آ رہی ہے اس کی تلاوت کی. بیٹھا مدینے میں پڑھ رہا ہے، آواز جنت میں کہا کہ ماں کا خدمت گزار ہے. اس کی دوسری بڑی بنیاد ہے نافرمان ہو کے پروان چڑھ رہے ہیں. تو
ماں باپ بھی برباد ہو جاتے ہیں اور اولاد
بھی برباد ہو جاتی ہیں. ماں باپ کو دکھ دینے والا کبھی دنیا میں سکھی نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اللہ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے ضرور دیتا ہے.
اگر وہ تعلیم
کرتا تو مرنے سے پہلے پہلے نافرمانی کی وہ جزا اور سزا کا ان کے اندر عمل نیکی اور بدی کا تصور اجاگر کرنا. میرے بچوں, ایک رائی کے برابر مثقال حبۃ من خردل, رائی کے بھی کسی رائی کے رائی بھی ہے جو یا چینی کا ایک دانہ اٹھا کے دیکھیں جتنا بڑا چینی کا دانہ ہوتا ہے اتنا بڑا رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو لقمان ہی کہہ رہے میرے بیٹا, ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے یا برائی کرے. فتح ان کی سخر تم کسی پہاڑ کی غار میں چھپ کر او فی السماوات یا خلا کی وسعتوں میں گم ہو کر او فی الارض یا زمین کے اندر تہ خانے میں چھپ کر, تو ایک آنکھ ہے جو تجھ پر بیدار ہے اور تجھے دیکھ رہی ہے. یا تجھے اللہ, اور وہ اللہ ہے جو تجھے تیرا کیا دکھا دے. تو یہ تصور ان کے اندر پیدا کرنا کہ جزا اور سزا ہے, سچ اور جھوٹ کے پیچھے ایک نظام ہے, نیکی اور بدی کے پیچھے ایک نظام ہے. آخرت تیسری چیز جو ان کے اندر احساس آخرت پیدا ہو, اور ان کو گناہ اور نیکی کے درمیان فرق کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے. گانے کتنے عام سنے جاتے ہیں, اس کا گناہ ہونے کا تصور مٹ گیا ہے. بے پردگی کتنی عام ہو گئی, اس کے گناہ ہونے کا تصور مٹ گیا ہے. جھوٹ کیسا عام ہو گیا, اس کے گناہ ہونے کا تصور مٹ گیا. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں کہا ہوں بخیل ہو سکتا ہے؟ میں کہا ہوں مگر جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان, جھوٹ نہیں بول سکتا. اور کتنا عام ہے. تو نیکی اور بدی کا تصور پیدا کرنا, ان کے اندر گناہ کا خوف پیدا ہو, نیکی کا شوق پیدا ہو. گناہ ہو جائے تو وہ ڈر رہے ہیں, نیکی ہو جائے تو وہ خوش ہو رہے ہیں. تیسری چیز, چوتھی چیز کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ, نماز کا عادی بنا. اقم الصلاۃ, اور اس ساری چیز میں ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں, یا بنیا, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کو بڑی محبت سے تربیت دی جائے. ڈنڈے سے ڈانڈبٹ کو تربیت دینا یہ منفی پہلو کی طرف زیادہ لے جاتا ہے. یا بنیا, لفظ یا بنیا سے یہ اصول نکل رہا ہے, پیار اور محبت کو غالب رکھا جائے, تنبیہ کو مغلوب رکھا جائے, پیار محبت اور شفقت کو غالب رکھا جائے تو بچہ آسانی سے بات کو لے لے. اور اگر تنبیہ کو غالب کر دیا, شفقت کو مغلوب کر دیا, تو سبھی اولاد بھی ماں باپ سے متنفر ہو جائے. جانور نہیں, اب اس کو چارہ بھی اٹھاتے ہیں قریب آ جاتا ہے, ڈنڈا بھی اٹھاتے ہیں بھاگ جاتا ہے. تو انسان ایک بولنے والا جانور ہے, محبت کرو گے قریب آ جائے, آنکھیں دکھاؤ گے ضرور چلو گے. سبھی اولاد بھی کیونکہ آج کل ماں باپ اور اولاد میں وہ تقدس نہیں ہے, لہٰذا وہ رشتہ استوار ہوں. ہمارا بچپن تھا جب اسکول اور کالجوں کی تعلیمات عام نہیں تھیں اور سڑکیں نہیں تھیں, چھوٹے چھوٹے ہم تھے. میرا دادا تو میرے ہوش سے پہلے فوت ہو گئے, لیکن میں نے ان کے چھوٹے بھائی کو اپنے ہوش میں دیکھا, 7-8 سال کی عمر میں تھا جب وہ فوت ہوئے. تو جس چارپائی پر وہ بیٹھے ہوتے تھے کوئی بھی, نہ میرا باپ نہ میرے دوسرے ان کے بیٹے. باپ تھکا ہوا شام کو گھر آتا ہے, آج کل کے کاروبار ادھار پر ہیں, 99% کاروبار ادھار پر, ادھار دیتے ہیں ادھار لیتے ہیں. جس نے ادھار لینا بھی ہو ادھار دینا بھی ہو, وہ گھر میں رہ کر بھی غیر حاضر ہوتا ہے, وہ حاضر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی دماغ کی چولیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا یہ اشرم وشرم 10 صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن، 10 جن کے بارے میں آپ نے کہا یہ جنتی. تو ان میں عبد الرحمن بن عوف سرمایہ دار تھے، مالدار نہیں تو سرمایہ دار. جب ان کا انتقال ہوا تو 3,10,20,00,000 دینار سکے چھوڑے، سونے کے سکے، دینار 4.5 ماشاء اللہ ہوتا تھا، اور 1,000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، اور اس کے علاوہ جائیداد الگ. وہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے کاروبار کے 3 اصول رکھے، نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. یہ ادھار پہ کام کیوں چلتا ہے؟ تو پیسے تھوڑے ہیں، کاروبار زیادہ کرنے کا شوق ہے تو اس کو بڑھاتے ہیں، تو جب بڑھ جاتا ہے تو آج کل دیانت تو ہے نہیں، اگلی پیمنٹ روکی تو پچھلی بھی روکی ہے، اوپر نیچے گاڑی داواں ڈول ہے، لینے والے فرق ہیں، دینے والے انکاری ہیں. تو یہ بچوں کو سمجھائے کیا؟ اس کو تو اپنی پڑی ہوتی، اس کو تو ویسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کبھی بیوی سے لڑتا ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے. تو انہوں نے فرمایا میں نے کبھی سودا ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. دوسرا اصول کیا ہے؟ جب نفع ملا فوراً بیچ دیا، انتظار نہیں کیا کل ریٹ بڑھ جائے گا پھر بیچوں گا، جو ہی نفع ملا فوراً اسے بیچ دیا، کل پرسوں کے انتظار میں مال روکا نہیں. کام اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ آ کر وہ دفتر والے بھی ایسے تھکے گرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو وقت دینے کا ہوش ہی نہیں. تو ایک گھر میں رہ کر ماں، بچے اور باپ، ان کی کوئی ایک دن بھی میٹنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے بچوں کو کس رخت لانا ہے، ان کو کیا سکھانا ہے. ہاں بھائی کپڑے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، وردی ہاں جو ہے، ناشتہ ہو گیا ہو گیا، مکھن ملا، بٹر ملا، انڈا ملا، پراٹھا ملا، بس ہو گیا ٹھیک ہے. یہ بچوں کی تربیت جو سمجھی جاتی ہے، ان کو انگلش آ گئی آ گئی، ان کا ریزلٹ کیسا ہے یہ ہے، اتنا کچھ. اخلاق کیسے ہیں، نظر کیسی ہے، چال کیسی ہے، بول کیسا ہے، سکھانا تو یہ تھا، اس کی فرصت نہیں ماں کو نہ باپ کو. نظام زندگی ایسا غلط ہو گیا، اب خواہشات زیادہ ہو گئی ہیں، اسباب تھوڑے ہیں، اس کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اولاد ضائع ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا محبت سے اسکول کا ٹیچر بھی، ماں بھی، باپ بھی، ماں شفقت کو غالب کر. یا وہ نہیں جاتا اقم الصلاۃ، چوتھا سبق ہے نماز. تو 7 سال کی عمر میں بچوں کا نماز کا حکم. تو میں کہا یہ جو نفسیات کا علم ہے، 7 انسان کی سوچ کے 2 حصے ہیں، لاشعور ایک شعور، لاشعور 90 فیصد ہوتا ہے اور شعور 10 فیصد ہوتا ہے. 7 برس کی عمر میں لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، لاشعور 7 برس کی عمر میں مکمل ہو جاتا ہے. جو اوپر والا ہے شعور وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، صحیح ماحول ملے تو بڑھ جاتا ہے، غلط ماحول میں تو گھٹ جاتا ہے. تو جب بچے کا لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، یہ تو آج کی تحقیقات ہیں، ماہر نفسیات نے کہا 7 برس میں لاشعور، ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کر کہ اس کے اندر میں اتر جائے، وہ جب اس کے اندر میں اتار نہیں پڑتا ہے تو نماز پر کھڑا آکے میں پالا، پھر نماز کی نگرانی کرنا. تو ان کو پتا تو ہے نہیں نماز کا، جو اوپر نیچے 2 سجدے کر کے کہیں گے پڑھ لیں، خود خوشو خوشی سے پڑھنا، کیونکہ بیٹی بیٹا دیکھے کہ ہمارا باپ، ہماری ماں تو بڑے خوف سے نماز پڑھ رہی ہے. تو یہ عملی سبق ہوگا بچے کے لیے، نماز بڑی چیز. اگر ماں بھی تیز تیز نماز پڑھے اور میک اپ کرنے بیٹھے تو 1 گھنٹہ لگا دے، تو ماں باپ نے تو بچوں کو بتا دیا کہ نماز کچھ نہیں ہے، یہ گزارے کی چیز ہے، یہ بننا سنورنا ہے، اس سے اعلیٰ مقام ہے. باپ نے اخبار پڑھنے میں بچہ تو سننے اپنی سلا. 5واں سبق کیا ہے؟ وامر بالمعروف
وَنْهَانِ الْمُنْكَرْ بیٹا بھلائیوں کی دعوت دے برائیوں سے منع کر. یہ سبق تو ماں باپ کے ذمہ تھا جو بیچارے تبلیغ والے دھکے کھا کھا کے لوگوں کو یاد کروا رہے. یہ سبق تو ماں باپ کے ذمہ تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتی انہیں دین کا داعی بنائیں, انہیں اللہ کے حکموں کو پھیلانے والا برائیوں کا مٹانے والا بنائیں. لیکن ماں باپ کے ذمہ یہ سبق, ٹیچر کے ذمہ یہ سبق. کر پڑھائے لوگ رہے کون سے جماعت آتی ہے اور آپ کے محلے میں آتی ہے, بھائی اللہ کی مان دو, اللہ کے حکم پہ آ جاؤ, نافرمانی چھوڑ دو. جو کام ماں باپ نے کرنا تھا تو پڑھائے لوگ کر رہے. ہمارے موشن ہے ماں باپ اس عمر سے اس کو کہا جاتا بھلائیوں کو پھیلا برائیوں کو مٹا. وصبر علی ما اصابک, صبر کر, صبر صبر بہت بڑا عمل ہے زندگی, صبر بہت بڑا عمل ہے زندگی کا. علامہ اصحابہ کا تعلق صرف امر بن معروف سے نہیں, پیچھے سارے سبق سے, سارے سبق میں جو تجھے دکھ ہے اس پہ صبر کر. یہ مت کہ میں کتنا صبر کرتا کر میں نے تو انسان ہوں. لفظ اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اس کو نیچے آ کے یوں دب جائے اور صبر اس کے اوپر چھا جائے پوری طرح صبر غالب آ جائے. اور میں کیا کرتا پھر, میں نے مجھے اتنی اس نے سنائی پھر میں نے بھی سنائی. تو جب آدمی سناتا ہے تو اگلے سے دو چار زیادہ سناتا ہے, بدلا کون لیتا ہے؟ ظالم بن جائے. بدلا لینا آسان کام نہیں ہے, بدلے لینے کی اجازت ہے. پر کیا ایک گالی کے جواب میں ایک گالی دے تو کبھی کسی کو سنا جو ایک گالی کے جواب میں ایک گالی دیتا ہے؟ وہ تو ایک کی دس سناتا ہے, اس کو صبر نہیں آتا اگر ایک کی دس نہ سنا. اس لیے اللہ نے کہا انقرب التقوا, تم بدلے کی اجازت تو میں دیتا ہوں لیکن تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں تم بدلہ لینے میں اگلے سے زیادہ بڑھ جاؤ. اس لیے شریعت میں یہ ہے اگر میں نے کسی کو لاٹھی ماری ہاتھ پر تو اس کو اجازت ہے کہ میرے لاٹھی مارے, لیکن اگر میرے لاٹھی مارنے سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو اب شریعت اس کو پابند کرے گی, بدلہ نہیں لے سکتے. یا معاف کرو یا معاف کرو. کیوں نہیں بدلہ لے سکتے؟ کہ ہمارے پاس ضمانت کوئی نہیں کہ تم لاٹھی مارو تمہاری ایک انچ ٹوٹی ہے, اگر اس کی سوا انچ ٹوٹ گئی تو اس کی ضمانت کون دے گا؟ تو پھر تم ظالم, پھر تمہاری اوپر والا چوتھائی تمہارا توڑے, وہ آدھی ٹوٹ گئی پھر اس چوتھائی اس کا توڑے, تو یہ تو مذاق بنے گا. لہذا اب شریعت پابند کرتی ہے یا معاف کرو یا معاف کرو, بدلہ نہیں لے سکتے. وصبر علی ما اصابک, پی جاؤ سہ جاؤ, گھٹ گھٹ کے مر جانا دنیا اور آخرت کی عزتوں تک پہنچنے کا راستہ. بھائیو زبان کا کاٹا ہوا ساری زندگی تڑپ رہا تھا, سانپ کا ڈسا ہوا تو علاج موجود ہے پر زبان کے ڈسے ہوئے کا علاج ہی کوئی. سانپ کے ڈسے کا تریاک موجود ہے, زبان کے ڈسے کا تریاک کوئی. اس لیے پہلے اپنی زبان پر قابو, پی جاؤ سہ جاؤ, یہ بڑا علی شان سبق. لوگ کتنی آسانی سے کہتے اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, کبھی الفاظ واپس لے کیا میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, جو کوئی قلم تھا جو واپس لے لیا. الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے. چند دن پہلے ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی, تو میں آگے بولا ہی کچھ نہیں, تھوڑا اس کو خود ہی شرم آئی, کہا جی اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو اس پر میں نے کہا یہ میری بات یاد رکھنا, الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے, وہ اپنا کام کر جایا کرتے ہیں, پہلے ہی سوچ کے بولنا چاہیے. بس پر اعلی سب کے اوپر سہ جاؤ, اہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے زندگی نہیں سینے کے تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. اور ساتویں چیز ہے, وہ سب سے اوکھا سبق ہے تو اس کو اللہ نے سب سے زیادہ جگہ دی ہے. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. حسن اخلاق, ان چھ جملوں کا خلاصہ ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق اسلام کا مشکل ترین سبق ہے. اچھے اخلاق اسلام کا مشکل ترین سبق ہے. میری بات غور سے سنیں, اچھے اخلاق اسلام کا مشکل ترین سبق ہے. اس جیسا اوکھا سبق کوئی نہیں میں نے دیکھا, نہ پڑھا نہ دیکھا نہ آزمایا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار, ایسی تہجد کہ ایک پل کے لیے آنکھ نہ بند ہوئی عشاء سے فجر, ساری زندگی کے روزے دار, عید کے سوا روزہ کوئی نہ چھوڑا. اتنی بڑی عبادت لے کر جو شخص قیامت کے دن آئے گا اچھے اخلاق والے کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوگا. لا تسائر خدک للناس, بدتمیز ہو کے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کیا کر, منہ بسور کے چڑھا کے خشونت چہرے پر, وحشت چہرے پر تکبر عیاں ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کیا کر. لا تسائر خدک للناس, ہمارے نبی کے بارے میں تھا کانا وحاکن بسامن, اب ہر وقت مسکرانے والے. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاک بوجه تلقى, کسی نیکی کو ہلکا حقیر نہ سمجھو چاہے اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنے ہی کرنا ہو. لا تسائر خدک للناس, اسے منہ چڑھا کے باہر نکل, ترچی نظر سے نہ دیکھ. ہمارے نبی کی سنت پہ مبارک تھی جب آپ کو کوئی پکارتا دائیں بائیں سے تو کبھی آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر دائیں طرف سے کوئی بولاتا نا یا رسول اللہ, آپ ایسے بیٹھے تو پورا اس کے لیے یوں مڑتے تھے, پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات ہے. کبھی ایسے کر کے نہیں کہا کیا بات ہے. ادھر سے کوئی بولاتا تو پھر آپ پورا جمی اور کبھی آدمی یوں کر کے نہیں کہا بولو کیا کرتے, پورا سینا چہرہ متوجہ کر کے یختو تکفر ان کندھے جھکا کے چلتے, کبھی ایسے اکڑ کے نہیں چلتے, کبھی ایسے شانے ہلا کے نہیں چلتے, کندھے جھکا کے تھوڑی یہاں رکھ نظر وہاں رکھ کے چلتے, چہرہ مسکرات ہوگا. لا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, اکڑ کے مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ کو متکبر اور فخر عجب والے پسند نہیں ہے. ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے پہلی کتاب میں, لو یمشی علی الصراط لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ, ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو ایسا 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 متوازے ہوگا کہ جلتے چراغ پر پاؤں رکھ کے گزرے گا لیکن اتنے ہولے اور دھیرے دھیرے پاؤں رکھے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے آنے سے چراغ بھی نہیں بجھے گا. ایسی توازے سے قدم رکھے, ایسے ڈر ڈر کے قدم رکھے. اخلاق کے مضمون کو چھ جملے دیں, چھ توحید کے لیے جملے اللہ تشہد اللہ, نماز کے لیے ایک لفظ اقم الصلاۃ ایک لفظ, اخلاق کے لیے چھ جملے. سب سے آخر میں ہمارے استاد صاحب پرائمری کے مرحوم معصوم شفیع رحمۃ اللہ علیہ بڑے شفیق استاد تھے, فرمایا کرتے تھے بچو پرچہ دیکھو, آسان سوال پہلے کرو مشکل بعد میں کرو, آسان پہلے کرو مشکل بعد میں کرو. اگر مشکل پہلے شروع کر دیا تو اس میں پھنس جاؤ گے تو پھر آسان سوال رہ جائیں گے. چلو جلدی جلدی آسان سوال کرو پھر مشکل کرو. تو یہی کچھ میرے اللہ نے کیا ہے, اوپر کے چھ سبق آسان وہ بھی نہیں ابھی ایک تو اوکھے ہیں, لیکن یہ ساتواں سبق ان چھ میں سب سے اوکھا سب سے مشکل ہے. اللہ اس کو سب سے آخر میں لائے اور اس کو چھ جملوں سے روشن کیا. اوپر کے لیے ایک جملہ دو ایک دو چھ جملے ہیں, ساتھ اپنی ذات کی پسند ناپسند کو بھی ساتھ شامل کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. وقصد فی مشک, چال میں میانا روی رکھ. وقصد فی مشک, چلنے میں میانا روی ہو. ہمارے نبی ایسے لمبے لمبے قدم نہیں اٹھاتے جیسے بازار میں چلتے ایسے سے چل رہے, آپ کا قدم چھوٹا ہوتا تھا چال میں تیزی ہوتی اور انداز میں مسکنا پر توازن ہوتا اکڑ کے تکبر سے. وقفت سے ایک اور مفہوم کی طرف اشارہ ہے, تفسیر نہیں کر رہا ہوں مفہوم کی طرف, فوائد قرآن کے زمن وقفت والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی سے زندگی گزارنا، رزق کم ہو یا زیادہ اپنے معیار زندگی کو اعتدال پہ رکھنا. پیسہ آتے ہی بڑے بڑے گھر بننے شروع ہو جائیں، سواریاں بدلنی شروع ہو جائیں، نہ یہ پسند ہے اور نہ اس کو جمع کر کے چھپا چھپا کے گن گن کے رکھنا، نہ یہ پسند ہے. وکانا بین ذلک قواما، درمیان کا راستہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ترتیب زندگی اور معاشرت میں اعتدال اور مینا روی ہو. واغضب من صوتک، آواز مست ہو، چلانا چیخنا، غصے میں آ کے آپ سے باہر ہونا. ہاں اس لیے کہتے ہیں کسی آدمی کا تو ٹیسٹ کرنا ہو تو غصے میں دیکھو کیسا ہے. غصے میں اگر اس کا اپنے اوپر قابو ہے تو اس کا وزن ہے اللہ کے دربار میں. اور غصے میں پھٹ رہا ہے تو پھر ایٹم بم کا پھٹتا ہے جو انسان پھٹتا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے جو دل کو زور زور سے چلاتا ہے. یہ سات خوبصورت نکات زندگی ہیں جن میں اخلاق سب سے بلند نظر آ رہا ہے. کہ انسان کو دیکھو بھائی نماز کتنی دیر کا کام ہے، ڈیڑھ گھنٹے. حج کسی پر ہے کسی پر ہے ہی کوئی، زکات کسی پر ہے کسی پر ہے ہی کوئی، روزہ سال میں 30 دن کا کام ہے. تو باقی 24 گھنٹے میں اسلام کیا چیز لے کر آیا ہے؟ قرآن کی تلاوت چلو ایک سے بارہ دو سو پر. باقی زندگی کیا ہے؟ باقی زندگی اخلاق ہے. جو ماں باپ کے لیے الگ قانون ہے، دوستوں کے لیے الگ ہے، بیوی کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، پڑوسی کے لیے الگ ہے، کاروبار کے لیے الگ ہے، حکومت کے لیے الگ ہے، تجارت کے لیے الگ ہے، زراعت کے لیے الگ ہے. تب ساری دنیا کا باطل اس وقت اسلام کی طرف متوجہ ہوگا جب ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں. اخلاق کا بگاڑ جو بہت بڑی رکاوٹ ہے کافر اور اسلام کے درمیان. جس دن اخلاق بن گئے کھینچی آئے گی انسانیت. رب نے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. ایک بدو ہے آپ کے سامنے ایسے بیٹھا سامنے، کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اوپر ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر ادھر سے اٹھ کے پیچھے جا بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ کتنا اس نے تھکایا رکھا. پھر آپ پوری طرح اس کی طرح مڑے، آپ کی تو یہی عادت ہے، پوری پورا مڑ کر کہیں گے بھائی تو کب سمجھے گا، متا تف کہو تو بھائی تو کب سمجھے گا. اب آپ نے جملہ بدلا، وہ ہوا اللہ تغضب، دین یہ ہے کہ غصے کو قابو میں رکھ، غصے نہ ہوا کر. یہ بھی تو وہی بات ہے جو پہلی تھی، صرف جملہ بدل دیا، مطلب تو ہی. پھر ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ صاحب نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. کمل ایمان، ایمان کیا ہے؟ صاحب نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا معاف کرنا یہ ایمان ہے. اس نے کہا ایل اسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ صاحب نے کہا من سلم المسلمون من لسانه ویده، اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے، یہ سب سے بہترین مسلمان ہے. کہا ایل ایمان افضل، سب سے اعلیٰ ایمان کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مومن کیا ہے؟ صاحب نے کہا حسن الاخلاق، حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے کہا حسن خلقك يكمل ایمانك، اخلاق اچھے کر لے ایمان کامل ہو جائے گا. ہاں سو سو ختم قرآن کرنے آسان ہیں اور اس زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے. ہزار کی قسمی کرنا آسان ہے اور آئی ہوئی گالی کو زبان سے روکنا مشکل ہے. ساری رات تہجد میں نفل پڑھنے آسان ہے، جو سلام نہ کرتا ہو اس کو جا کر کہنا السلام علیکم یہ طبیعت کو مشکل ہے. آپ اپنے نفس کا ٹیسٹ کر کے دو، وہ کہے گا ایک رات اور جگا لو اس کو سلام نہیں کروں گا. پیدا دراصل حج کو جانا آسان ہے، جو پڑوسی بیمار ہے اور پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنے جانا مشکل ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہزاروں نفل سے بہتر ہے اس کو غیبت سے روک، اس زبان کو بند کر لینا غیبت، ہزاروں ذکر اذکار تلاوت تسبیح سے افضل ہے اس زبان کو گالی سے روک لینا، گناہوں سے روک لینا، چولی سے روک لینا، یہ بہت بڑی بندگی ہے. یہ نیک لوگوں کا گناہ والا نیک لوگوں، اور شیطان کو تو پتا ہے نا چاہیے ان کو زنا کی دعوت دینا فضول ہے، اب ان کو شراب کی جوئے کی اور سود کی دعوت دینا فضول ہے، چکر میں تو نہیں آئیں گے. پرانا کاروباری ہو تو پتا ہے کون سا سودا کون خریدتا ہے، یہ کاروبار میں تو نہیں پتا تھا یہ سب کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، وہی بازار میں لاتے ہیں. تو اس نے نیک لوگوں کے لیے جو سنبھال کے رکھنا وہ غیبت اور چگلی ہے اور حقارت ہے، حقارت اوروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور نافرمانوں سے نفرت کرنا اور اپنے ذات سے محبت کرنا، اور غیبت میں مبتلا ہونا، چولی میں مبتلا ہونا، یہ اس ایک جرم نے گھروں کے گھر اجاڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص آپس میں لڑائی کرواتا ہے، آپس میں گھروں کو توڑ دیتا ہے، میاں بیوی میں آگ لگا دیتا ہے، ماں بیٹوں میں بھائی بھائی میں جو غلط فہمیاں ڈال کے ان کو بھڑکا دیتا ہے، اللہ اس سے ایسے نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے. التفریق بین الاحبہ، اور یہ کیسے ہوتی زبان سے، تو یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ یہ موقع تھا اس کو چھپانا، اس کو مزے ڈال دینا، ایک اور ساتھ ملا کے آگے. اور آج کل مصیبت یہ ہے کہ لوگوں میں یہ سلیقہ نہیں کہ اس کی تحقیق کریں کہ واقعی اس نے کہا بھی ہے، اس کی تحقیق کوئی نہیں، اداروں کے ادارے اجڑ گئے، اس کا نظام بڑے بڑے ٹوٹ گئے، اس کا پتا تو کر لو ہے بھی صحیح نہیں. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، بیٹا جب تو تیرے پاس آئے نا شکایت لے کر، آنکھ اس کی اس کے ہاتھ پر ہو نکلی ہوئی، اور تمہیں آ کر کے جب دیکھو فلاں آدمی نے میری آنکھ نکال دی، میرے پر کتنا بڑا ظلم ہوا، تو حضرت لقمان کا بیٹا فیصلے میں جلدی نہ کرنا، اس کو بھی بلوا کے سن لینا، ممکن ہے وہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا بیٹھا. تو آگے یہ تحقیق کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس نے تیرے بارے میں یہ کہا، اتنا کہنا کافی ہے، اچھا وہ ہے کون میرے بارے میں کہنا، اور بس پتا تو کر لو، اس کے شاید فرشتوں کو ہی نہ پتا. تو بڑے جو دوست ہیں آپ لوگ تبلیغ میں وقت لگاؤ تاکہ یہ سلیقہ شعور پیدا ہو، تو اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو. وقت نہ دینا بہت بڑی خیانت ہے. اور اسکول کے معلمات بھی پیار محبت شفقت سے ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا کے آگے لے کے چلیں گے، تو انشاءاللہ گاڑی آگے چلے گی. اللہ تعالیٰ ہم کرنا سکتا
نہیں، بچیوں کو سامنے آنا بھی نہیں چلتا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، فصل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک من کل ما تعلم. یا اللہ تو ہمیں ہدایت کاملہ کا فرما، یہ ہماری نسل میرا مولا تیری نعمت ہے، تیرا عطیہ ہے، یا اللہ تیرا انعام ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، لیکن یا اللہ یہ تیری مدد کے بغیر ناممکن ہے، تو ہماری بھی حفاظت فرما، ان کی بھی حفاظت فرما. اے مولا جو باطل کے نظریات اور باطل تہذیب اور باطل معاشرت جو ناسور کی طرح کینسر کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، یا اللہ تو ہی اس کا علاج فرما، ہمارے ہاتھوں سے تو معاملہ باہر ہے، تو اپنی قدرت سے اس کا علاج فرما، اس نسل کو اس گندی معاشرت سے محفوظ فرما، بندے نظریات سے محفوظ فرما، جو تو ہم سے چاہتا ہے اس پر ہم ہمارے بچوں کو قائم فرما، جو تیرے محبوب نے ہمیں بتایا اس پر ہم اور ہماری نسل کو قائم فرما، جو تجھے اور تیرے محبوب کو یا اللہ نا پسند ہے اس سے ہم اور ہمارے بچوں کو محفوظ فرما. میرے مالک تو ایسے اداروں کو قائم نہ فرما، اور یا اللہ ایسے اداروں کی کثرت فرما، اور جن اداروں میں یا اللہ تیرے دین کو نفخ کیا جا رہا ہے، یا اللہ تعلیم کے نام پر تیرے محبوب کی سیرت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اللہ تو ان کو سمجھ عطا فرما، سمجھ عطا فرما، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ان نسل سے کھیلنے سے بچا لے گا، یہ ہماری نسل سے کھیلنے اللہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہماری نسل کو ذبح کر رہے ہیں، یا اللہ تم ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے۔
مورخہ 23 جون 2004، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ایبٹ آباد میں بیان فرما رہے ہیں، موضوع ہے جنگ آزادی اور علماء دیوبند کا کردار۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فدلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6375813